نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
کیا حال ہے آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟
میرا سوال آپ سے یہ ہے، کیا قرآن پاک کا ترجمہ جاننا ضروری ہے؟ قرآن پاک کا ترجمہ جاننے اور نہ جاننے میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ کیا خالی عربی پڑھنا کافی نہیں ہے؟ وائے، اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں، چونکہ انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس کی مخلوق ہے، کیا چاہتے ہیں ہم سے، ہم کیا کریں، تو اس صورت میں پھر ہمیں اسی کتاب کا سہارا لینا پڑے گا. یہ عربی زبان میں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ترجمے کی ضرورت ہے. مجھے اپنی اسٹڈیز کے سلسلے میں کیمبرج یونیورسٹی جانے کا اتفاق ہوا، اور وہاں جب ہم مین ڈور سے انٹر ہو رہے تھے تو بہت بڑا سا دروازہ تھا، دروازے کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا سا گلوب رکھا ہوا تھا، دنیا کا نقشہ. تو مجھے ہمیشہ گلوب اور نقشے اور یہ جغرافیے سے بہت انٹرسٹ ہے. تو میں سائٹ پر ہو کے میں دیکھنے لگی کہ یہ گلوب کیا شو کر رہا ہے، اس میں کیا چیز انہوں نے دکھائی ہے. اس گلوب میں، اس نقشے میں ان ملکوں اور زبانوں کو دکھایا گیا تھا جن میں بائبل کا ترجمہ ہو چکا ہے. ہمارے پاس کوئی ایک گلوب ایسا ہے جسے ہم، میں اور آپ پریزنٹ کر سکتے ہوں کہ دنیا کے یہ یہ مقامات ہیں جہاں جہاں قرآن پاک کی ٹرانسلیشنز ان ان زبانوں میں ٹرانسلیشنز ہو چکی ہیں، اویلیبل ہیں. اب دیکھیں، آپ دنیا ایک گلوبل ویلج بن چکی ہے نا، اور ہر طرح کے لوگوں سے آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ نے اس ملک میں نہیں، لیکن جو ہی آپ سمندر پار کرتے ہیں، مثلا دبئی میں ہی چلے جائیں، شاید ہی کوئی زبان ایسی ہو جو وہاں نہ بولی جاتی ہو، یا وہاں کا کوئی ریپرزینٹیٹو وہاں موجود نہ ہو. لیکن ان میں سے اکثریت جو ہے وہ مسلمان ہی نہیں. کہاں اللہ کا کلام جاننا اور پڑھنا اور سیکھنا اور سمجھنا، یہ تو دور کی بات ہے. میں جب کبھی جاتی ہوں یا دیکھتی ہوں ایسے لوگوں کو، تو مجھے ہمیشہ ایک تڑپ آتی ہے کہ ان تک کب اور کیسے پیغام پہنچے گا؟ جو لطف میں نے اٹھا لیا زندگی کا، وہ یہ کب اٹھائیں گے؟ اس کے لیے کون سوچے گا؟ چلیے کوئی نہیں سوچتا، ہم سوچتے ہیں. کیونکہ اگر ہر ایک دوسرے کو بلیم کرے، کوئی نہیں سوچ رہا، کوئی نہیں کچھ کر رہا، تو یہ تو کافی نہیں ہے. اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو آپ کریں، اور کچھ نہیں تو احساس ہی دلائیں لوگوں کو کہ وہ یہ کریں جن سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں، جہاں تک آپ کی بات یا جہاں تک آپ کی پہنچ ہے. اینی ہاؤ، ہم تو امت مسلمہ لوگوں کے لیے نکالے گئے تھے نا، لوگوں تک یہ میسج لے کے جانا تھا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا، جو اچھے برے میں فرق کرتا ہے، یعنی قرآن اتارا. کیوں اتارا؟ لیکون، تاکہ وہ ہو جائے، للعالمین، سارے جہانوں کے لیے، سب دنیا والوں کے لیے، نذیرا، خبردار کرنے والا، پوری دنیا کے لوگوں کو ان کے برے انجام سے واقف کرانے کے لیے اللہ نے یہ کتاب اتاری تھی. لیکن ان تک تو پہنچا ہی نہیں، کس کی پوچھ ہوگی، کون جواب دے ہوگا، کیوں نہیں ہم سوچتے؟ بہرحال، یہ تو قرآن آپ کو سوچواتا رہے گا. کیا آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلا ترجمہ برے صغیر میں کس نے کیا تھا؟ سندھی لینگویج میں پہلا ترجمہ ہوا تھا، پھر اس کے بعد فارسی میں ہوا. آپ نے شاہ ولی اللہ دہلوی کا نام سنا ہوا ہے؟ انہوں نے جب قرآن کا ترجمہ کیا تھا تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا؟ ان پہ کفر کا فتویٰ لگا تھا، اور یہ کہ ان کو قتل کر دیا جائے کیونکہ انہوں نے بہت بڑا جرم کیا ہے. بہرحال، کوئی بھی نیا کام آسان نہیں ہوتا. بریک تھرو ہوا، انہوں نے ٹرانسلیشن کیا، پھر ان کے بیٹے جو تھے، ان کا نام کیا تھا؟ ایک کا نام عبد القادر تھا اور دوسرے کا نام عبد العزیز. ٹھیک ہے، ان کے تراجم آج تک موجود ہیں، مختصر لیکن بہت جامع. ایک سوال اور میں آپ سے کروں گی آج، کہ ہم آپ کو ترجمہ لکھنے کے لیے کیوں کہتے ہیں کہ ترجمہ لکھیں؟ کیا حکمت ہے اس میں؟ یہ ویسٹ آف ٹائم نہیں ہے؟ اتنے ترجمے موجود ہیں، مارکیٹ سے کوئی ترجمہ اٹھائیں اور اس کو سامنے رکھ کے غور فرمائیں، پڑھ لیں، لکھنے کو کیوں کہتے ہیں اور کیوں اتنا پریشان کر رہے ہیں آپ کو کہ لکھیں؟ ایک وجہ کہ جو چیز قلم سے نکلے گی وہ آپ کو پختگی عطا کرے گی، ورنہ کیا ہوگا، چاہے آپ دیکھ بھی رہے ہو نا، دھیان ادھر ادھر چلا ہی جاتا ہے. جب انسان لکھتا ہے تو سب سے زیادہ دھیان پھر انسان کا اپنے کام میں ہوتا ہے. جب آپ کلاس میں ترجمہ لکھتے ہیں تو آپ صرف سنتے نہیں، صرف دیکھتے نہیں، بلکہ ہاتھ اور قلم بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. گویا تین فیکلٹیز استعمال ہوتی ہیں آپ کی اس وقت. چونکہ یہ کام آپ کے لیے نیا ہے تو ان تین کے اشتراک سے زیادہ بہتر طور پر کام ہوتا ہے آپ سے، آپ زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں. آپ کی نگاہیں بھی دیکھ رہی ہیں، آپ کے کان ساتھ سن بھی رہے ہیں، اور آپ کا قلم لکھ بھی رہا ہے. ایک سبب یہ ہے کہ جو ترجمہ میں آپ کو کراتی ہوں اس میں دو تین چیزوں کا خیال رکھتی ہوں. نمبر ایک تو یہ کہ وہ عربی ٹیکسٹ کے قریب ترین ہو، دور نہ ہو. اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گی کہ مثلا لا تفسدو، اب میں جب ترجمہ کراؤں گی تو کہوں گی نہ تم فساد کرو. ہو سکتا ہے کسی اور نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہو کہ تم بگاڑ پیدا نہ کرو. ترجمہ درست ہے لیکن میرے خیال میں فساد کو اگر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں تو ترجمے کے وقت بگاڑ کی بجائے فساد ہی لکھیں تو طالب علم کے لیے آسانی بھی زیادہ ہوگی، دوسرا یہ کہ ایکیوریسی زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ اس میں جو بھی آپ کو مشورے سال بھر میں آئے نا کہ کیسے لکھنا چاہیے، کیسی پریزنٹیشن ہونی چاہیے، کیسے آپ کے سامنے ٹیکسٹ آنی چاہیے، وہ آپ ضرور میرے ساتھ شیئر کریں. میں یہاں نہ بھی ہوں لکھ کر بھیج دیں. اس میں آپ دیکھیے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ لفظی ترجمے تو بہت قرآن پاک کے مل جاتے ہیں، روٹس وغیرہ بھی مختلف کتابوں میں بکھرے ہوئے، یہ ساری چیزیں بکھری ہوئی ہیں، ترجمے کہیں لکھے ہوئے ہیں، روٹس کہیں اور لکھے ہوئے ہیں، یا اگر کہیں ایک جگہ پر بھی ہے تو اتنی مشکل لینگویج ہوتی ہے تو سمجھ نہیں آتا. تو میرا یہ دل چاہتا ہے کہ ایک عام انسان کو جس کے پاس بہت لمبی چوڑی عربی زبان پڑھنے سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے وہ کیا کرے. آج ہونا کیا چاہیے تھا کہ آپ کے ہاتھ میں اتنی سی ایک شیٹ پر یہ سب کچھ لکھا ہوا آپ کو دے دیا جاتا، اس کے ساتھ آپ سنتے اور سن کر اس کو ساتھ ساتھ کرتے رہتے، کچھ چیزیں آپ خود ایڈ کر لیتے، گھر جا کر اس صفحے کو 10 دفعہ پڑھ لیتے، سبق یاد ہو جاتا. اب کیا ہے، آپ کو اپنا لکھا ہوا پڑھنا ہے، خود ہی پکانا ہے، خود کھانا ہے. اگرچہ یہ کام زیادہ اچھا ہے خود پکانے والا، لیکن یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے لوگوں کی ہمتیں وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جا رہی ہیں. اب وہ چاہتے ہیں ہر چیز بنی بنائی مل جائے، ریڈی میڈ. پہلے خواتین خود گھروں میں کھانا پکاتی تھی، اب کیا ہوتا ہے، کتنا زیادہ باہر کھانے کا رواج ہو گیا. کیوں آخر؟ اس وقت میں یہ نہیں کہتی وہ جائز ہے نہ جائز ہے، اچھا ہے برا، یہ نہیں ہے اس وقت میرے سامنے. اس وقت صرف آپ کو مثال دے رہی ہوں کہ ہمارے بہت سی چیزوں میں ٹرینڈز چینج ہو گئے. پہلے جب میں چھوٹی تھی اپنے کپڑے خود سیا کرتے تھے، میں خود اپنے بھی سیتی تھی، دوسروں کو بھی سی کے پہناتی تھی. اب ایک بٹن ٹوٹ جائے نا تو لگانے کا ٹائم نہیں ہوتا. اور ویسے بھی کتنے لوگ اب اپنے کپڑے خود سیتے ہیں آپ میں سے؟ ماشاءاللہ آپ تو بہت اچھے ہیں، ابھی بھی بہت اچھے ہیں، میرے سے تو زیادہ اچھے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے 50% بھی نہیں ہیں آپ. بہت سے لوگ سلواتے ہیں، یا باہر کے ملکوں میں سلوانے کا بھی رواج نہیں ہے. ویسٹ میں کپڑا لے کے کم ہی لوگ کوئی سلواتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ریڈی میڈ. سب سلے ہوئے کپڑوں کے سٹور بھرے پڑے، جو پورا آتا لے لو. تو یہ ٹرینڈ چینج ہو گئے نا اوور دی ایئرز. تو اب کیا ضرورت ہے، 10 سال اگر اورلی باتیں بتائی گئی ہیں تو اب اس کو ایک اچھی شیپ میں آپ کو لکھ کر دی جائیں تاکہ یہ کام زیادہ لوگ کر سکیں. اب تو ہمت والے کر رہے ہیں نا آپ جیسے، پھر کام ہمت بھی کر لیں گے جب لکھی ہوئی چیز مل جائے گی. چلیے، ہاں آپ کیا کہتے ہیں؟ اسی لیے چھوڑ دیا نا جب ریڈی میڈ مل جاتا ہے. لیکن انشاءاللہ وہ کوئی آخری فائنل ڈاکیومنٹ نہیں ہوگا، اس کے بعد اس پر بھی مزید کام انشاءاللہ آگے لوگ کرتے رہیں گے. لیکن کچھ چیزیں میں چاہتی ہوں کہ فسیلیٹیٹ اور کی جائیں. بہرحال اب یہ ہے کہ آپ لوگ تھوڑے سے پریشان ہوں گے، گھبرائیں گے، لیکن نہیں پریشان ہوں، یہ سب کچھ ہو جائے گا. دیکھیے آپ سے پہلے جتنے لوگ پڑھ کر گئے وہ سب کر کے گئے نا، کرتے کرتے آ جاتا ہے. میں نے مچھلی کھائی تو بہت تھی لیکن کبھی پکڑتے ہوئے نہیں دیکھا تھا کسی کو, اور پھر کاٹتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا, شاید کہیں بچپن میں کسی دکان پہ دیکھا ہو تو دیکھا ہو. اور مسالہ لگاتے ہوئے بھی کم ہی اس طرح کے کام کیے. جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی اس وقت میں ساری کوکنگ خود کرتی تھی تو خود ہی مسالہ لگاتی تھی, لیکن کھائی بہت دفعہ ہے. اس دفعہ جب میں کینیڈا میں تھی تو جو میرے ابھی میری بیٹی کا نکاح ہوا تو جو میرے داماد ہیں ان کو فشنگ کا بہت شوق ہے تو خود پکڑتے, تو مجھے بھی زبردستی لگے کہ آئیں آپ فشنگ پر دیکھیں کہ کیسے ہوتا ہے. میں وہاں پر گئی تو مجھے سخت گھبراہٹ ہونے لگی کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے, کیونکہ کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ اس میں وہ ڈال کے راڈ تو کھڑے ہو جاتے ہیں. میں نے کہا بھی اتنا وقت ضائع ہو رہا ہے, میں مجھے جانا کہ میں نے کہا اس سے کیا حاصل, اگر فش کھانی ہے تو لے لیتے ہیں اور پکا کے کھا لیتے ہیں, چھوڑے اسے. کہتے نہیں, اس سے میں نے بہت پیشنس سیکھا ہے, میں نے صبر سیکھا ہے اس کام سے. صبر کیا ہوتا ہے کہ آپ اس میں ڈال کے انتظار کریں, آپ کو ہلنا نہیں, آپ کو بولنا نہیں, آپ کھڑے رہیں کھڑے رہیں کھڑے رہیں اور نظریں جمائے رکھیں کہ جس وقت وہ فش اس میں آ کے اٹکتی ہے یا پکڑی جاتی ہے تو پھر آپ اس کو فوراً فوراً نکالیں. اور آپ کو پتا کہ فش کتنی سلپری ہوتی ہے, مجھے تو نہیں پتا تھا. جب اس دفعہ وہ پکڑی گئی اور وہ دیکھی تو وہ, اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب فش اس میں لاتے ہیں اس جال کے اندر یا برتن کے اندر, وہ اندر نہیں رہتی, وہ اچھل اچھل کے باہر جاتی ہے, اور اگر آپ نے کنارے سے پرے ہٹ کے نہیں وہ کیا تو وہ دوبارہ اس میں جا بھاگے گی. وہ جیسے حضرت خضر کی مچھلی تھی, مجھے پہلی دفعہ حکمت سمجھ میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے سمندر کے کنارے کیوں بھیجا تھا. فشنگ اور مچھلی کے ساتھ, مچھلی کو پکڑنا اور مچھلی کی لائف میں اتنے سبق ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. تو میں بھی اس آبزرویشن سے اور اس سارے سے بھی کچھ نیچرلی کچھ سکھانا مقصود تھا. بہرحال فش پکڑی گئی, گھر لائی گئی, اس نے خود کاٹی, کاٹتے ہوئے دیکھی, پھر اس کے بعد مسالہ لگایا گیا, پھر اس کے بعد اس کو باربیکیو کیا گیا اور پھر اس کے بعد اس کو کھایا گیا. تو واقعی ہم نے بہت انجوائے کیا. تو میں سوچتی تھی کہ جو فش پکی پکائی بازار سے آ جاتی اور کھا لیتے ہیں, یا یہ ہے کہ جو خود پکاتے بھی ہیں اس کا وہ لطف نہیں جو پورے اس کا تھا. آپ بھی جو اپنے ہاتھ سے لکھیں گے اور صبر کے ساتھ لکھیں گے اور پھر اس پر خود اس کو مسالہ لگائیں گے اور خود اسے پکائیں گے اور پھر آپ دوسروں کو پیش کریں گے, اس میں جو لطف ہے وہ جلد بازی میں نہیں ہے. تو نمبر ایک, آپ نے گھبرانا نہیں ہے, ہمیں تو آج آیا ہی کچھ نہیں, وہ تو لکھا ہی نہیں گیا, پتہ نہیں کیا لکھنا تھا اور کیا لکھ لیا, سب ٹھیک ہو جائے گا. تو ابھی آپ فشنگ کر رہے ہیں, ورڈز پکڑ رہے ہیں, ادھر سے پکڑتے وہ پھسل جاتا ہے, ادھر سے پکڑتے وہ پھسل جاتا ہے. یعنی سورت فاتحہ لکھی ہوئی آپ کے سامنے ہونی چاہیے, جب بھی بات ہو رہی ہو تو آپ اسی کو سامنے رکھ کر دیکھتے جائیں کہ لفظوں پہ کیا بات ہو رہی ہے, جب ورڈ انالیسز ہو جائے. تو روٹس اصل میں کن کو کہتے ہیں, بنیادوں کو. بنیاد کی جو اینٹیں ہوتی ہیں نا, جیسے یہ عمارت ہے تو اس کی بنیادیں ہیں نا, تو اگر ان کو ہٹا دیں تو عمارت کھڑی رہ سکتی ہے؟ کوئی لفظ بھی روٹ کے بغیر نہیں کھڑا ہو سکتا. تو روٹ وہ بیسک حرف ہوتے ہیں جن کے ساتھ لفظ بنتا ہے, اور ان کی پہچان سے سارا قرآن آسان ہو جاتا ہے. روٹس رٹنے والی چیز نہیں ہے, روٹس کیا ہے؟ پہچاننے والی چیز. نہیں سمجھ آ رہا؟ میرا خیال ہے میں خود زیادہ بول رہی ہوں اس لیے آپ کنفیوز ہو رہے ہیں. انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. چلیے سورت کا خلاصہ سنیے. اب اس کو آپ نے سامنے والے پیج پر کم سے کم لائنوں میں لکھنا. چلیے.
الحمدللہ, سب تعریف اللہ کے لیے ہے, سب شکر اللہ کے لیے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین وہ رب ہے تمام جہانوں کا, تمام چیزوں کو پیدا اس نے کیا, ان کی پرورش وہ کر رہا ہے, ان کو کمال تک اسی نے پہنچایا, اور اس کائنات کو رزق اور روزی بھی وہی باہم پہنچا رہا ہے, وہی ان سب چیزوں کو تھامے ہوئے ہے. میرا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے, مجھے بولنے کی قوت بھی اسی نے دی, مجھے یہ کتاب بھی پڑھنی اسی نے سکھائی, مجھ تک رحمتوں کا یہ خزانہ بھی اسی نے پہنچایا, اس لیے تعریف اسی کے لیے. الرحمن الرحیم, وہ بہت مہربان ہے, بار بار رحم کرنے والا ہے. میں اب تک اس کی اس کتاب سے لا تعلق رہی، غافل رہی، بے نیاز رہی، بے پرواہ رہی، لیکن اس نے مجھے رزق دینا بند نہیں کیا. اس کی رحمت اور اس کی مہربانی میرے شامل حال رہی، میرے گناہوں اور میری نافرمانیوں کے باوجود اس کا سایہ رحمت مجھ پہ عام رہا، اس لیے میں کیوں نہ اس کا شکر ادا کروں. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک بھی وہی ہے، اسی نے پیدا کیا، اسی کی طرف واپسی ہے، وہی بھیجنے والا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور اس دن کا مالک وہ خود ہوگا. وہ دن کیسا دن ہے؟ فیصلے کا دن ہے، جزا سزا کا دن ہے. جو کچھ میں اس زندگی میں کر رہی ہوں، ان سب کو قیامت کے دن میرے سامنے لایا جائے گا. میرے ظاہر اور باطن سے میرا رب ہی واقف ہے، اس لیے میں اس کی شکر گزار ہوں کہ وہ خود میرے حق میں فیصلہ کرنے والا ہے. جب پیدا اس نے کیا، رزق اس نے دیا، زندگی اور موت کا مالک وہ ہے، اسی کی رحمتوں سے میں آج اس مقام تک پہنچی، تو پھر میرے لیے لازم کیا کہ اسی کی عبادت کروں، اسی کی بندی بن جاؤں، اسی کی اطاعت کروں. اس لیے لازمی نتیجہ ہے اس شکر کا کہ میری عبادت اس کے لیے ہو. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو بندہ مومن اپنے ان جذبات کا اظہار، اپنے رب سے اپنی محبت اور وابستگی کا اظہار کن الفاظ میں کرتا ہے؟ ایاک نعبد، صرف تیری، جسے ہم لکھتے ہیں نا یورس اونلی، تو ایاک، صرف تیری، صرف تیری، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین، اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں، ہم صرف تیرے بندے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تیری ہی کریں گے، تیری ہی کرنی چاہیے. اور عبادت کے علاوہ زندگی کے ہر موقع اور ہر مقام پر تیری مدد چاہیے، کیونکہ عبادت کا نچوڑ ہے دعا. تیرے آگے جھکتے ہیں، تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، کیونکہ تیرے ہی بندے ہیں. تو پورے جہان کو پیدا کرنے والا بھی ہے، رزق دینے والا بھی ہے، ان کا مالک بھی ہے. ان سب چیزوں کی ابتدا اور انتہا تیرے ہاتھ میں ہے، اس لیے میرا یقین اور ایمان ہے اس بات پر کہ مدد بھی تو ہی دے سکتا ہے. اس لیے ایاک نستعین، تجھی سے میں مانگوں گی. اہدن الصراط المستقیم، مانگنے کی چیزیں تو بہت سی ہیں، لیکن سب سے پہلی ضرورت صحیح راستہ. یہ راستہ کیا ہے؟ اسلام، دین اسلام. اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، کام کرنے کا وہ انداز بتا جو تجھے پسند آ جائے، جس پر چل کر میں تیری رضا کو پہنچ سکوں، تجھے راضی کر سکوں، کیونکہ واپسی جو تیری ہی طرف ہے. اہدن الصراط المستقیم، وہ راستہ جو تجھ سے جا ملائے، کہیں ہم راستے میں گم نہ ہو جائیں. صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ. مزید نشاندہی، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، جن سے تو خوش ہو گیا، جن سے تو راضی ہو گیا. مجھ سے پہلے بہت سے ایسے بندے جو اس دنیا میں بھیجے گئے، جو اس دنیا میں رہے اور تیری پسند کے کام کر گئے، جن سے تو خوش ہو گیا، مجھے بھی انہی کے راستے پر چلا، انہی جیسا بنا. غیر المغضوب علیہم، ان کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، جن سے تو ناراض ہوا. ولا الضالین، اور نہ ان کا راستہ جو بھٹک گئے. جو راستہ گم کر بیٹھے، جو صحیح صاف ستھری شاہراہ کو چھوڑ کر پگڈنڈیوں کی طرف چل پڑے۔ آمین۔ اے اللہ تو ہماری دعا کو قبول کر لے، سن لے۔ تو یہ ہے سورۃ الفاتحہ۔
اچھا، میں یہ نوٹ کر رہی تھی کہ آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا جب خود نہیں لکھ پاتے تو فوراً اپنا چھوڑ کے دوسرے کو قرآن پہ دیکھنے لگتے ہیں۔ ایسا کرنا چاہیے؟ ایسا کرنے سے فائدہ ہوتا ہے یا کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ زیادہ ایفرٹ نہیں لگتی اس کا ڈھونڈنے لگ جاؤ، وہ معلوم نہیں کہاں پہنچے ہو۔ تو اس لیے اگر چھٹ جائے تو کوئی نہیں، گیپ چھوڑ کے اپنا لکھتے جائیے، بعد میں پوچھ لیجیے۔ اب بتائیے سمجھنے میں کیا مشکل پیش آ رہی ہے؟ مجھے جو مشکل نظر آ رہی ہے نا آپ میں، وہ یہ کہ ابھی آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ آپ میں سے کسی کو ڈرائیونگ آتی؟ کس کو آتی؟ ڈرائیونگ جب آپ شروع کرتے ہیں، پہلا لیسن لیتے ہیں، پہلے دن گاڑی کو اپنے کنٹرول میں لے آتے ہیں، لے آتے ہیں۔ ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ مشین سے سلائی کر سکتے ہیں آپ، پہلے دن سیدھی لکیر پڑتی نہیں؟ پڑتی نا۔ آپ لکھنا سیکھتے ہیں، شروع میں کیسی لکھائی آتی؟ روٹی بنانا کس کس کو آتی؟ ماشاء اللہ، ویری گڈ، آپ نے دل خوش کر دیا۔ پہلے دن سے سیدھی سیدھی روٹی بنی تھی؟ کیسی بنی تھی؟ کس نے کھائی تھی؟ وہ خود ہی کھانی پڑتی ہے، وہ کوئی نہیں کھاتا۔ وہ آج آپ بھی پہلے دن لکھ رہے ہیں، تو آپ کا لکھا ہوا بھی آپ خود ہی پڑھیں گے۔ میں آپ کی شکلیں دیکھتی رہی ہوں، سارا وقت فیلنگ مجھے ایسے تھے جیسے آپ سٹیرنگ سنبھال نہیں پا رہے، روٹی گھڑ نہیں پا رہے، چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہیں، ادھر سے پکڑتے ہیں ادھر چھٹتی ہیں، ادھر پکڑتے ہیں ادھر چھٹتی ہیں، وہ مچھلیوں کی طرح چیزیں ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں۔ وہ ہوا یہ کہ احمد مچھلی کاٹ رہا تھا، میں نے کہا کہ اتنی مشکل کر رہا تھا، میں نے کہا کیا مشکل ہے، میں پکڑ لیتی ہوں۔ جو ہی میں نے مچھلی پہ ہاتھ رکھا میرا ہاتھ پھسل کے پیچھے، مجھے گرپ بھی نہیں، میں نے کہا ہے اتنا مشکل کام ہے؟ یعنی جب کسی کو دیکھتے ہیں نا وہ صحیح کام نہیں کر رہا، تو انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ بھی کوئی بات ہے، دوسروں پہ تنقید آسان ہوتی ہے نا، لو میں کرتی ہوں۔ جب آپ ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں، پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ نے کہاں ہاتھ ڈالا، اور میں نے جتنی دفعہ ہاتھ ڈالا اتنی دفعہ ہاتھ پھسل کے باہر پیچھے، جتنی دفعہ پکڑنے کے ہاتھ پیچھے، ہر دفعہ ہاتھ سے چھٹ گئی۔ پھر کیا کیا ہم نے کہ چھری لے کر چھری کو اس مچھلی کے اندر اس طرح ڈال کے، اس کو پہلے بورڈ پہ رکھا، اس طرح ڈال کے اس کو پکڑ کے رکھا کہ مچھلی پھسلے نہیں، تب چھری سے کٹی۔ یعنی ہاتھ سے پکڑ کے نہیں کاٹی جا رہی تھی جیسے مولی کاٹتے ہم، لیکن مجھے یہ فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس ہوا، جب تک کیا نہیں ایکسپیرینس بھی نہیں ہوا۔ تو اسی طرح اگر کوئی اور یہ کر رہا ہوتا تو آپ کہتے ہیں اس کو لکھنا نہیں آتا، لیکن میں اس وقت ذہنی طور پر بالکل آپ کے ساتھ چل رہی تھی کہ آپ کو اس وقت کیا مشکل پیش آ رہی ہے، کنٹرول میں کمی آ رہی ہے نا، یعنی کچھ بات سمجھ آ رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کچھ لکھ رہے ہیں کچھ لکھ نہیں پا رہے۔ تو اس پہ آپ گھبرائیں نہیں، ٹھیک ہے؟ جو باتیں ہماری سے مس ہو گئی ہیں تو ان کا کیا کریں، ان پر انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھ کر سو جائیں۔ کیا کرنا چاہیے سوچئے، کیا کرنا چاہیے، آپ ہی سوچیں نا، میں کیوں سوچوں آپ کے لیے۔ ہاں آپ کیا کریں؟ جی ہاں، وہ تو مزے سے ہم، وہ کہتے ہیں ہم ہاسٹل میں بیٹھتے ہیں، ہم مل کے بیٹھیں گے اور ایک دوسرے سے پورا کر لیں گے، ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور کیا کر سکتے ہیں؟ مثلاً کیسٹ لے لیں گے، اچھا اس سے دوبارہ سن لیں گے، انٹرنیٹ پہ بھی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کلاس میں آنا چھوڑ دیں، کلاس میں آ کر آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ تفسیر سے پڑھ سکتے ہیں، آپ کیسٹ سن سکتے ہیں، آپ انٹرنیٹ سے سن سکتے ہیں، لیکن یہاں بیٹھ کر طالب علم بن کر اپنے قلم سے ایک خاص وقت میں لکھ کر ڈسکس کرنا، اس کا امپیکٹ ہی کچھ اور ہے۔ تو آپ کوئی بھی سپورٹ لے سکتے ہیں، آپ دوبارہ سن لیجئے، ٹھیک ہے؟ جس کے پاس اویلیبل ہے، کوئی ایسی فیسلٹی ہے، سن لیجئے آپ دوبارہ۔ اگر نہیں ہے تو کچھ لوگ سن لیں اور دوسروں کو بھی ڈسکس کر لیں، آپ کے ٹیچرز آپ کے ساتھ ڈسکس کریں۔ جی، دعا کے لیے کیا حالات ہو سکتے ہیں؟ سارے قرآن کے نازل ہونے کا کیا پس منظر ہے؟ اگرچہ کچھ مخصوص حالات ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ان مخصوص حالات ہی کو سامنے رکھ کر، کیونکہ سورۃ فاتحہ تو ہمیشہ کے لیے، ہر نماز کے لیے۔ ابھی تفسیر تھوڑی سی سنتے ہیں پھر دیکھتے ہیں۔ چلیے،
الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے کیوں، کسی اور کے لیے کیوں نہیں؟ اور سب سے مراد یہاں خاص، پوری کی پوری۔ مثلا آپ اپنے بچے کی تعریف کرتے ہیں، وہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا پیارا ہے، کتنا ذہین ہے، کتنا عقل مند ہے، تو ذرا سوچئے اس میں اس بچے کا کیا کمال ہے۔ کس کا ہے کمال؟ تو پھر اصل تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے نا، جس نے اس بچے کو بنایا. ہم پہاڑوں کی تعریف کرتے ہیں تو پہاڑوں کا خود کیا کمال ہے اس میں؟ ہے کوئی؟ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے نا. ہم دریاؤں کے، سمندروں کے پانی کو دیکھ کر ٹھاٹھے مارتے ہوئے انجوائے کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، تو اصل میں کیا ہے وہ؟ تعریف تو اس کی ہے نا جس نے ان کو بنایا، ان بیچاروں کا اپنا کیا ہے اس میں؟ تو مخلوق میں سے کسی کی بھی جب میں تعریف کروں تو دراصل وہ کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی تعریف ہے. کیوں؟ کیوں اس کی؟ کیونکہ عام لوگ یہی تو خطا کھاتے ہیں، وہ انسانوں میں گم ہو جاتے ہیں، وہ مال و دولت میں گم ہو جاتے ہیں، مال کی محبت میں اسی میں ہی گم ہو جاتے ہیں، دینے والے کو بھول جاتے ہیں، بنانے والے کو بھول جاتے ہیں. تو الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے، سب شکر اللہ کے لیے، تعریف کے ساتھ شکر بھی. کیوں؟ خالی تعریف نہیں فائدہ دیتی جب تک شکر کے جذبات نہ ہوں کہ الحمدللہ جس نے یہ بنایا کہ میں اس چیز کو دیکھ سکتا ہوں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا. اگر کوئی چیز کھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ کہ جس نے ہمیں اس کھانے کے ذریعے طاقت بخشی، خوشی بخشی، اطمینان بخشا، ایک سرور بخشا. اگر وہ یہ نہ بناتا تو ہمیں کہاں سے یہ مزہ آتا؟ اگر وہ کھٹا میٹھا نمکین یہ ذائقے کی صلاحیت نہ رکھتا زبان پہ تو ہمیں کہاں سے لطف آتا کھانے کا؟ اگر سونگنے کی توفیق نہ دیتا، صلاحیت نہ دیتا، تو ہم سب کچھ انجوائے کیسے کر سکتے تھے؟ تو پھر سب شکر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کہ یہ سب کچھ ہے، اسے دیکھ کر ہمارا دل خوش ہوتا ہے، ہم تعریف کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے یہ سب کچھ ہمیں عطا کیا اور ہمیں اتنی قوت بخشی کہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں. اور پھر وہ صرف ہمیں پیدا کرنے والا اور ہمیں بنانے والا ہی نہیں، بلکہ اس نے بے شمار چیزیں بنائی، بہت سے نشان بنائے اپنی پہچان کے. عالمین کیا ہے؟ یہ سب چیزیں جس کے ذریعے ہم اس کو پہچان سکتے ہیں. وہ رب ہے، دونوں جہان نہیں کہنا ہم کو، تمام جہان کہنا. دو جہان سے مراد تو دنیا اور آخرت ہوتی ہے نا، تمام جہانوں کے، عالمین جمع ہے یہاں. ویسے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کی بے شمار وجوہات ہیں، ہمیں اپنے آپ کو اس کے اندر رکھ کر بات کرنا ہے. اس وقت ہم قرآن پاک پہ غور و فکر اور تدبر کر رہے ہیں. اتنا کچھ دینے والا، اس نے ہمیں بنایا تھا اپنے لیے. جب وہ ہمیں دیکھتا ہے کہ یہ بندے مجھ تک پہنچنے سے پہلے نیچے ہی کھو گئے، تو پھر بھی ہمیں پکڑ نہیں لیتا، حالانکہ وہ پوری قدرت رکھتا ہے ہمیں پکڑنے کی. آپ ذرا اپنے آپ کو دیکھیے کہ آپ کسی کو کچھ پیسے دیں اور وہ آپ کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے پیسے کو چومنے لگے اور اسی چیز کا ہی شکریہ ادا کرنے لگے اور اسی سے باتیں کرنے کے، پیسے تم کتنے اچھے ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے کان پکڑ لیں گے. ہم بہت سی ایسی غلطیاں کرتے ہیں. یہ چیزیں اس نے ہماری خدمت کے لیے بنائی تھی، ہماری انجوائمنٹ کے لیے بنائی تھی، ہمارے فائدے کے لیے بنائی تھی، اور کہا کیا تھا ان کو استعمال کرو، ان سے فائدہ اٹھاؤ اور میرے شکر گزار بن جاؤ. ہم اس کو تو بھول گئے اور انہی کے بیچ میں الجھ گئے. آپ کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں نا، ذرا سا وہ پلٹ کے تعریفی نظروں سے ہی نا آپ کو دیکھے، اگلی دفعہ جب دینے کی باری آئے گی تو اس کو نہیں دینا، کسی اور کو دیں گے جو کم از کم کچھ تو احسان کرے بدلے میں ہمارے ساتھ، ورنہ حکا پانی بند. وہ ایسے نہیں کرتا. رحمان بہت زیادہ مہربان ہے، اور ہماری غلطیوں پر غلطیوں پر غلطیوں کے باوجود رحم کرتا چلا جاتا ہے، ہمیں مہلت دیے چلے جاتا ہے، ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے، رحم کرتا چلا جاتا ہے. اور کتنا رحم کرتا ہے؟ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے. ایک بچے کو لک آفٹر کرنے کے لیے ایک ماں بھی کافی ہوتی ہے، اگر دو ہو جائیں، بعض ماؤں کے ساتھ ان کے آیا بھی ہوتی ہیں، تو اس بچے کی اور شان بڑھ جاتی. اور اگر کسی بچے کو لک آفٹر کرنے کے لیے 70 کھڑی ہوں تو بتائیے
اس بچے کو کوئی تکلیف ہو سکتی؟ تو وہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، ان سے بڑھ کر مہربان ہے، تبھی تو اتنا کچھ دیا ہوا ہے، تبھی تو اتنا کچھ دے کے ہماری نافرمانیوں کے باوجود بھی دیے جا رہا ہے. اور پھر مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے. یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے کہ وہ خود مالک ہے اس دن کا. اگر وہ آپ کا فیصلہ کسی اور سے کرواتا، مثلاً آپ کی بہن کو کہتا یا آپ کے شوہر کو کہتا، اچھا ذرا اس کے لیے فیصلہ کرو یہ جنت میں جائے یا جہنم میں، تو کیا ہوتا؟ کوئی کسی کو جانے نہ دیتا. جس جنت میں میں جاؤں وہاں تم بھی. اس پہ شکر نہیں ادا کرنا چاہیے کہ وہ خود فیصلہ کرے گا، کہ اس نے یہ فیصلہ کسی انسان نادان کے ہاتھ میں نہیں دیا. نادان بیوقوف کے معنی میں نہیں، دانستن ہوتا ہے جاننا، نادان یعنی انسان تو انسان کو جانتا ہی نہیں. آپ کو کیا پتا میں کس نیت سے پڑھا رہی ہوں، مجھے کیا پتا آپ کس نیت سے یہاں بیٹھے ہیں، ہم جانتے ہیں ایک دوسرے. اگر ہم سے کوئی آج کہے کہ ان سب کی نیتوں کا ان کو بدلہ دو، مارکس دو، مثلاً آپ کو نمبر ملیں گے آپ کے سبق یاد کرنے پر اور ٹیسٹ دینے پر وغیرہ وغیرہ، لیکن آپ کی نیتوں پر ہم کوئی مارکنگ نہیں کر سکتے، آپ کی مجبوریوں کو ہم نہیں جانتے. اگر آپ نہیں آئیں گے ہم تو نمبر کاٹ لیں گے، لیکن وہ ایسا نہیں، وہ الرحمن الرحیم ہے. اس کو پتا ہے میرا ایک بندہ اگر کسی چیز میں پیچھے رہ گیا، جیسے ایک ماں ہوتی ہے نا، تو جو اس کے ہینڈی کیپ بچے ہوتے ہیں یا سلو ہوتے ہیں، تو وہ ان کے اوپر زیادہ شفقت اور توجہ کرتی اور زیادہ محبت کرتی ان سے، یہ چھوٹے بچوں پہ زیادہ کرتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بچے چھوٹوں سے اکثر جیلس کیوں ہوتے ہیں، ہر وقت آپ ان کو پیار کرتی، ان کی تو ہر ہی بات مانتی. قیامت کے دن جب وہ فیصلہ کرے گا نا، وہ صرف ظاہر کے حلیے نہیں دیکھے گا کہ کس کا سکارف کتنا ٹائٹ تھا، وہ یہ بھی دیکھے گا سکارف کے نیچے کیا تھا، اس کھوپڑی کے اندر کیا سوچیں تھیں، کیا خیالات تھے، اور یہ نگاہیں کہاں کہاں جا رہی تھیں، سکارف پہن کے بھی کہاں کہاں بھٹک رہی تھیں، اور اس دل کے اندر کیا کیا تھا. وہ تو اندر سے بھی نکال کے باہر رکھے گا، پھر فیصلہ کرے گا. وہ صرف یہ نہیں دیکھے گا کہ 10 روپے خرچ کیے تھے، وہ یہ بھی دیکھے گا پیچھے کیا جذبہ تھا، اور دے کر کتنا سنبھالا، اور کتنا احسان جتایا، کتنی اذیت دی، یہ سب کچھ دیکھے گا وہ. مالک یوم الدین، شکر ہے کہ وہ خود مالک، وہ ہماری مجبوریوں، کمزوریوں، کوتاہیوں، کمیوں، ہر چیز کو جانتا ہے، اور صحیح ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرے گا. جو رب اتنی صفات کا مالک ہو، تو اس کی تعریف کرنے کا، اس کا شکر ادا کرنے کا پھر بہترین طریقہ کیا ہے؟ پھر اسی کی عبادت کی جائے. جس رب نے سب جہانوں کو پیدا کیا، ان کو پال رہا ہے، ان کی پرورش کر رہا ہے، اس کی مہربانیاں سب پہ عام ہیں، سب کا انجام بھی اسی کے پاس ہے، پھر ایسے رب کی تعریف کا اصل طریقہ کیا ہے؟ اسی کی عبادت ہو. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں، ایاک نعبد. یہ جو لفظ ہے نا، ایاک نعبد، یہ بہت خوبصورت لفظ ہے، اور اتنی بے لوس اور اتنی گہری محبت کا اظہار ہے اس میں. ایک ہوتا ہے نعبدک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن یہاں ہے ایاک نعبد، صرف تیرے. اب دیکھیں، کبھی آپ نے کسی انسان کے لیے لکھا ہوگا صرف آپ کی، یا کوئی آپ کے لیے لکھے تو آپ کتنا خوش ہوں گے کہ فلاں شخص صرف میرا. اب آپ دیکھیے کہ یہ انسانوں کے لیے تو ہم بڑے خوشی سے لکھتے ہیں ڈیئرسٹ، اللہ تعالی کے لیے کتنی دفعہ کہا، سب کچھ اس نے دیا، اس کے لیے کہنے کی کبھی توفیق نہیں ہوئی، انسانوں کے لیے لکھتے رہتے ہیں خوشی سے. ایاک نعبد، صرف تیرا، جہاں تو ہے وہاں کوئی بھی نہیں، جو تیرا مقام ہے وہ کسی کا نہیں، جہاں تیرا حکم ہے کسی کا نہیں، جہاں تیری پسند ہے کسی کی نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تجھ سے مانگتے ہیں، صرف تجھ پہ سہارا ہے، تجھ پہ بھروسہ ہے، تیرے بن کے رہنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ تو کبھی سہاروں کو توڑتا نہیں، ہم ایک قدم آئے تو 10 قدم آتا ہے، ہم سو بھی جائیں تو جاگتا ہے اور ہماری حفاظت کرتا ہے،
کس کس چیز کا بندوبست نہیں کیا اس نے، اس لیے تجھ سے مانگتے ہیں. اچھا کسی اور سے جب مانگتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ مانگیں گے ذرا کسی سے، ایک دن مانگیں گے، اگلے دن مانگنے جائیں گے تو وہ کہے گا پھر آگے مانگ، اور دے کے احسان جتاتے ہیں اور شرمندہ کرتے ہیں، اور آپ ان کے آگے پھر نظر نہیں اٹھا سکتے، دم نہیں مار سکتے، ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے تو کبھی ایسا نہیں کیا. اس لیے کیا سکھایا؟ مجھ سے مانگو، ساری ضرورتیں میرے سامنے رکھو.
عبادت کی مکمل شکل کب سامنے آتی ہے؟ جب کیا ہو؟ جب مدد بھی اسی سے مانگی جائے. دعا عبادت کی کریم ہے، نچوڑ ہے. کوئی بھی عبادت دعا کے بغیر ادھوری ہے. دعا نہ صرف یہ کہ عبادت ہے بلکہ عبادت کا اعلیٰ ترین حصہ ہے. مثلا آپ قرآن پاک پڑھنے چلے، ہم نے آپ کو دعائیں سکھانا شروع کر دی، دعائیں مانگنے کے لیے کہا، تو قرآن پاک کا پڑھنا سیکھنا ایک عبادت ہے. آپ یہاں ایک عبادت کر رہے ہیں، لیکن عبادت ادھوری ہے جب تک کہ دعا نہ کی جائے. اسی طرح نماز کیا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ نماز عبادت کا ایک طریقہ ہے نا. تو نماز میں کیا کرتے ہیں آپ؟ دعا ہی ہے نا. پریئر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دعا. اسی طرح روزہ رکھتے وقت کیا پڑھتے ہیں آپ؟ کھولتے وقت. اور رمضان میں ویسے بھی کثرت سے دعائیں. حج عبادت کا ایک طریقہ ہے. وہاں کیا کرتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ چند ریچولز کے علاوہ، چند جگہوں کے وزٹ کے علاوہ، جو کثرت سے کرنے والا کام ہے وہ کیا ہے؟ دعا. تو گویا عبادت کا تصور ادھورا ہے جب تک کہ اس میں دعا شامل نہ ہو. شکر مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم اس سے مانگنا نہ سیکھیں، جب تک اس سے مانگنے والے نہ ہوں. دعاؤں میں سب سے پہلی دعا، سب سے اہم دعا، سب سے ضروری دعا، جس کے بغیر انسان ادھورا ہے، نامکمل ہے، مفلس ہے، فقیر ہے، وہ دعا کس چیز کی دعا ہے؟ ہدایت کی دعا. اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر چلنے کی دعا، استقامت کی دعا. صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ دین اسلام ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ، لائف سٹائل، ایک نیا طریقہ زندگی، ایک نیا لائف سٹائل جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، وہ راستہ جو بندے کو خدا تک پہنچائے، جو مخلوق کو خالق سے ملائے، ان کی سوچ، ان کے بول، ان کے عمل، ان کے معاملات کو کیا بنا دے؟ خالق کی مرضی کے مطابق. ہم مانگتے بھی تم کو نہیں پتا تھا کیا مانگ رہے ہیں، بولتے زیادہ ہیں، سمجھتے کم ہیں. اور پھر کیا مانگتے؟ دنیا بھر کی چیزیں مانگتے ہیں، اور وہ نہیں مانگتے جو مانگنا چاہیے، کہ سیدھا راستہ، دین اسلام، دین کی سمجھ. کتنا مانگا ہم نے کبھی دین؟ ہم تو بھاگتے ہیں، ڈرتے ہیں، کہتے سب مصیبتیں آ جائیں گی اس رستے پہ چل پڑے تو. سچ بتائی، کتنی دفعہ کتنے شوق سے دین مانگا، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ مانگا، کس کس چیز کے لیے ہم نے دعائیں نہیں کی؟ کتنی دفعہ رو رو کے دعائیں کی، یا اللہ ہم کو سیدھا رستہ دکھا. دنیا میں کبھی کوئی امتحان ہوا، اس کے پاس ہونے کے لیے دن رات دعائیں کی. وہ ایک بڑا امتحان آگے بھی، اس کے لیے کتنی دفعہ رو کے دعائیں کی ہم نے، یا اللہ وہاں بھی پاس کر دینا ہم کو. اہدنا الصراط المستقیم، یہ ایسے نہیں کچھ مانگ رہے، یہ آپ ایک نیا لائف سٹائل مانگ رہے ہیں، اس کی پسند کا راستہ مانگ رہے ہیں. سمجھنے میں کیا رکاوٹ پڑی؟ بھوک لگی ہوئی اس وقت آپ کو؟ بریک میں کچھ کھایا؟ کس نے کچھ نہیں کھایا بریک میں؟ کیا وجہ تھی؟ کچھ لائی نہیں تھی؟ کینٹین میں جاتے ہوئے آپ کو دیر ہو گئی، اس وجہ سے کچھ نہیں کھایا؟ آپ کو پتا ہے کہ بیچ میں ایک سنیک آپ کو لینا ضروری ہے تاکہ آپ لوگ کی مشین جو ہے وہ چلتی رہے. تو اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ اتنا رش ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تو ہر دفعہ رہ ہی جائیں گے، ساتھ کچھ لے آیا کریں. کیا لا سکتے ہیں مثلا ساتھ؟ سینڈوچ بنا کے لے آئیں، ایک بریڈ کے پیس میں کچھ رکھ کے، آج کل اگر گرمی ہے تو شاید خراب ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ گھر سے بنا کے خود کچھ لے آنا سب سے آسان نسخہ ہے. اور اگر وہ نہیں ہو تو جیسے ابھی موسم بدلے گا تو چنے جو ہوتے ہیں اگر اس کے چھوٹا پیکٹ آپ کے پاس ہو، یا کھجور ہو اور ساتھ پانی پی لیں. اور کسی نے کیوں نہیں لیا کچھ، کیوں نہیں کچھ کھایا، شابش. اگر آپ بول کے نہیں بتانا چاہتے لکھ کے مجھے بتائیں، آج کس نے بریک میں کچھ نہیں کھایا، اگر وجہ بتا سکتے ہیں تو زبانی بتائیں، اگر نہیں بتا سکتے تو مجھے لکھ کر بتائیں. جیسے اپنی ماں کو کوئی چیز بتاتے ہیں نا ویسے بتائیں مجھے. جیسے مثلا میرا چھوٹا بیٹا اسکول جاتا ہے نا، تو اگر کسی نے لنچ بھول جائے تو وہ واپس بہت رو کے آتا ہے، وہ غصہ کرتا ہے آ کے کہ میرا لنچ کیوں نہیں رکھا. اب مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے نا کہ لنچ نہیں لے کر گیا اور یہ بھوکا ہوگا، کیونکہ بچے تو بھاگتے بھی بہت ہیں، تو پڑے گا کیا، واپس آ کے اس کا موڈ بھی بہت خراب ہوتا ہے. تو آپ بچوں میں سے بھی جس نے لنچ نہیں کیا، کوئی سنیک نہیں لیا، کیا وجہ ہوئی، کیوں نہیں لیا، صبح سے آپ چلے ہوئے ہیں یا آنے سے پہلے، مثلا ہو سکتا آپ نے 7 بجے ناشتہ کیا ہو، 6 بجے کیا ہو، اور اب جاتے جاتے 2:30 بج جائیں گے، تو اس دوران تھوڑا سا کچھ لینا جو ہے وہ آپ کی انرجی کو بحال کرے گا. ناشتہ کون کون کر کے ہی نہیں آیا، نہیں ناشتہ آپ ضرور کیا کریں. آپ سے گروپس میں پوچھا بھی جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ناشتہ اگر نہیں کیا ہوگا تو آپ پڑھ نہیں سکیں گے. بریک ٹائم پر کچھ زیادہ لمبا چوڑا اہتمام نہیں، لیکن تھوڑی سی چیز ضرور لے لیں. اگر کوئی خاص وجہ ہے تو مجھے بتائیے، ہو سکتا میں آپ کے لیے کچھ کر سکوں. ہاں چیزیں مہنگی ہیں، کیا بازار سے زیادہ ریٹ ہے یہاں پر، کس چیز کا زیادہ ریٹ ہے، میں ابھی خبر لیتی ہوں. ہاں آپ بولیے. ناشتہ نہ کر کے زیادہ اچھا پڑا جاتا ہے؟ نہیں، ناشتہ نہ کر کے، کیونکہ ساری رات آپ کا میدا جو ہے وہ سب کچھ جذب کر چکا تھا جسم، پھر اس بالکل خالی ہوتا ہے. ایک محاورہ ہے کہ ناشتہ جو ہے، بریک فاسٹ جو ہے وہ ایک کنگ کی طرح کرنا چاہیے، اور دوپہر کا کھانا ایک آرڈنری انسان کی طرح، اور رات کا کھانا ایک غریب انسان کی طرح. یعنی صبح میں آپ کو ساری رات کے پیٹ خالی ہونے کے بعد زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. دکھائیے مجھے. اتنی لمبی لائن تھی، ٹائم کم تھا، دوسرے کام بھی کرنے تھے، اس لیے اگر میں لائن میں ہوتی تو دوسرے کام نہیں کر سکتی تھی. تو اس کا اچھا حل یہی ہے نا کہ آپ ساتھ پھر کچھ لے آئیں، ٹھیک ہے. ٹائم بہت کم ہوتا ہے، ریلیکس کرتے ہوئے وقت ختم ہو جاتا ہے. ان کو نیند آ رہی تھی، انہوں نے بریک میں اپنی آپ کو پتا کچھ کھانے سے نیند بھی کم ہوتی، جب آپ بھوکے ہوتے ہیں نا تو اس وقت بھی نیند زیادہ آنے لگتی ہے، سستی ہونے لگتی ہے. ناشتے کی عادت نہیں، آج ناشتہ کیا تھا اس لیے بریک میں نہیں کھایا. تھوڑا سا کچھ لے لیں. لنچ کا دل نہیں کرتا کیونکہ اسکول میں بھی بریک کے وقت کھیلتے تھے، اور یہاں کھیل بھی نہیں سکتے ہیں. او گھر سے جو صبح پیسے ملے تھے وہ گاڑی چھوٹ جانے کی وجہ سے لوکل آنے میں لگ گئے. اور کوئی وجہ، کوئی بھی وجہ ہو آپ بتا سکتے ہیں. آپ کو کتاب خریدنے میں مشکل ہو، آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی ہیلپ چاہیے، آپ اس کا ذکر کریں. پریشان نہیں رہیں، غم نہیں کھائیں، اپنے غم ہمیں دے دیں. اور آپ ایک کام کریں، اور وہ کیا ہے، خوب پڑھیں. ان کو بخار تھا اور اس وجہ سے کچھ کھایا نہیں جا رہا تھا. ایسا ہو اگر تو آپ پانی میں تھوڑا شہد بوٹل میں ڈال کے گھونٹ گھونٹ پیتے رہیں، کیونکہ بخار میں بھی جسم کو کچھ تو چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ اندر کی جو گرمی ہے وہ نکلے. اب آپ نے آج پتہ کیا کرنا، جا کے ترجمہ یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی تفسیر کو دوبارہ سمجھنا ہے کیا کہا گیا. کل انشاءاللہ گروپ میں آپ سے ترجمہ سنیں گے، اور اس کے ساتھ آپ سے چھوٹے چھوٹے کوسچن کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز آہستہ آہستہ یہ سب آسان ہوتا جائے گا. ترجمہ کیسے یاد کریں گے آپ، ورڈ بائی ورڈ کیسے؟ مثلا یوں، اعوذ، میں پناہ چاہتی ہوں، اعوذ، میں پناہ چاہتی ہوں. آپ گھر جا کے اس کو بار بار ریپیٹ کریں گے، 10 دفعہ ریپیٹ کریں گے، اور جب آپ ریپیٹ کریں گے تو اس طرح کریں گے، اعوذ، میں پناہ چاہتی ہوں، اعوذ، میں پناہ چاہتی ہوں. یعنی 7 لفظ بولیں گے، 7 اس کے اردو ترجمہ بولیں گے، اور اس کو رجسٹر کریں گے دماغ کے اندر، ٹھیک ہے. پہلے 3 دفعہ آپ کیا کریں، الگ الگ لفظ پڑھیں، پھر اگلے 3 دفعہ کیا کریں آپ، 7 ملا کے، ٹھیک ہے. اعوذ، میں پناہ چاہتی ہوں، باللہ، اللہ کی،
باللہ اللہ کی، باللہ اللہ کی، اگر ہلکی ہلکی آواز میں پڑھیں اور آپ کے کان بھی سنیں تو زیادہ بہتر ہے. من الشیطان، شیطان سے، من الشیطان، شیطان سے، من الشیطان، شیطان سے، الرجیم مردود، الرجیم مردود، الرجیم مردود. اب آپ دیکھیں گے جب ایک بات آپ بار بار اپنے کانوں کو سنائیں گے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا، جب آپ کے سامنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے گا تو وہ پوری پکچر آپ کے دماغ میں آ جائے گی. پھر تین دفعہ کیسے پڑھیں گے، اعوذ باللہ، میں پناہ چاہتی ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، اعوذ باللہ، میں پناہ چاہتی ہوں من الشیطان، شیطان سے، الرجیم مردود. یعنی پھر پوری لائن کا کٹھا کٹھا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ جب آپ سنائیں گے تو ورڈ ٹو ورڈ سنائیں گے، لیکن جو سنائیں اس میں سینس بنے کہ کیا سنا رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ اچھا، جو جو تھک گئے ہیں لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کیا مصیبت، کیا سوچیں گے آپ، کیا سوچنا چاہیے آپ کو؟ مومن کو جو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس کے گناہ جھڑتے ہیں اور اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، اور کیا سوچیں گے آپ؟ مجاہد تو تھکتے ہی نہیں ماشاءاللہ. اور جی ہاں، آج ہم اگر اتنی سی تکلیف نہیں برداشت کر سکتے تو کل قیامت کے دن جب ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے تو وہاں کیسے کھڑے ہوں گے؟ آج کا تھکنا کل کے لیے فائدہ مند ہے. اس تھکاوٹ کا ایک ایک لمحہ آپ کے لیے اجر کا باعث، ٹھیک ہے؟ لمحہ لمحہ باعث اجر ہے. یہ اللہ کے راستے میں تھکنا ہے، یہ سب سے انوکھا تھکنا ہے، اس لیے پریشان نہ ہوں. اچھا، یہ کچھ جس کسی کو ذاتی ضروریات یا کتابوں کے لیے مدد چاہیے وہ ایک اپلیکیشن ہوتی ہے، وہ دے دیں اور پورے پروسیجر کے تحت آپ کو انشاءاللہ مدد دی جائے گی، ڈونٹ وری. کسی نے لکھا کینٹین میں زیادہ ورائٹی نہیں. دیکھیے یہاں پر ریسٹورانٹ تو ہے نہیں، یہاں تو آپ کو پڑھانے کی ورائٹی ملے گی. جب شیطان کو اپنا انجام پتا ہے، خدا کے غضب پتا ہے، تو پھر وہ ہمیں کیوں گمراہ کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اکیلا نہیں جانا چاہتا، ہمیں ساتھ لے جانا چاہتا ہے. ہماری اور اس کی لڑائی یہی ہے، وہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے اور ہم اسے جان چھڑانا چاہتے ہیں. مجھے پریشانی ہے، کیا ہمیں قرآن آ جائے گا؟ بالکل آ جائے گا انشاءاللہ. آپ سے پہلے دو بیجز آپ نے دیکھے تھے اس دن، جو پڑھ چکے ہیں آپ بھی پڑھ جائیں گے. ان کو ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، یہ بھی اپلیکیشن دیں. نئی طالبات کو سمجھانے کا ایک اور طریقہ ہے کہ انچارجز کو درمیان میں بٹھایا جائے. وہ کیسے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ بیچ میں بیٹھی ہوں گی، وہ اپنا لکھیں گے، آپ اپنا لکھیں گے، کتنے لوگوں کے بیچ میں، تو اس لیے اس کا زیادہ فائدہ نہیں ہے اتنا. انہوں نے کہا شروع میں حصول علم کی دعائیں نہیں پڑھی اس لیے، لیکن میرا خیال ہے چونکہ لیسن اوپر شروع ہوا تھا، مجھے امید ہے کہ آپ اسی کو کنٹینیو کر رہے تھے، نیا لیسن نہیں تھا اس لیے دوبارہ نہیں پڑھی. تفسیر رٹنی نہیں ہوتی، تفسیر کے سوال اٹھا کے ان کے جواب آنے چاہیے. اسپرٹس ہائی ہو رہی ہیں کہ لو ہو رہی ہیں؟ جب قرآن سمجھ میں آنے لگے تو پھر قرآت کتنی اچھی لگتی. پھر آپ مسکرا کیوں نہیں رہے؟ بھاری لگتا ہے مسکرانا، مشکل کام ہے. کیا خرچ آتا ہے؟ کوئی بل پے کرنا ہوگا. اور کیا مشکل لگ رہی ہے آپ کو؟ تفسیر لکھنا. چھوٹ رہی ہے اور جا رہی ہے اور آ رہی ہے، شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے. اور کیا مشکل ہے؟ ایک دوسرے کو بتائیں، چلیں سب اپنے دائیں طرف والے کو بتائیں آپ کی اپنی مشکل. اچھی چلیے، چلیں اچھی طرح بتا لیں. چلیے آپ بتائیں انہوں نے آپ کو کیا بتایا. اپنی تو آپ بات نہیں بتائیں گے، دوسروں کی تو ہم جلدی سے بتا دیتے ہیں. ہاں آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں، کہیے. اچھا، ان کے پاؤں سو جاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر وہ جو چوٹیاں چلنے لگتی ہیں یا گدگدی ہوتی ہے، میرا خیال ہے سب کے ساتھ یہ ہو رہا ہوگا، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا کہ آپ کو ایکسرسائز کراؤں. اچھا، پاؤں سونے کا ویسے علاج کا تو جگانے کا طریقہ کسی کو آتا ہے؟ اچھا سا کوئی چیز پریس کرتے ہیں اور فوراً جاگ جاتا. ہاں آپ بتائیے. ان کا طریقہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو وہ فوراً یعنی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع کریں تو اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے. چلیے، اور کوئی طریقہ کسی کو پتا ہے؟ ہاں آپ بتائیے. یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ یوگا ایکسپرٹ کے پاس جاتے تھے اور وہ بچوں کو ان کے پنجوں پہ بٹھاتے تھے تو ان کے پاؤں سو جاتے تھے، وہ کہتے تھے ٹھنڈا پانی ڈالیں اس پر. تو اب میرے خیال ہے کہ الہدا میں یہاں پر کوئی سپرنکلز لگوا لینے چاہیے، ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک فوار آنی چاہیے، لیکن تفسیر مٹ جائے گی آپ کی. اور کوئی طریقہ جی آپ بتائیے. جی ہاں چٹکی کاٹ لے، ویسے میں اپنی سب سے چھوٹی والی انگلی کو زور سے پریس کرتے اور پورا پاؤں جاگ جاتا ہے. ہر ایک اپنا تجربہ ہو سکتا ہے، ایسا بھی کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ لوگوں کو چونکہ اب یہ سال بہت بیٹھنا پڑے گا نا، تو آپ اپنے نارمل روٹین کے علاوہ کچھ گہرے سانس لینے کی پریکٹس کریں تاکہ آپ کی آکسیجن زیادہ سے زیادہ اندر جائے، کیونکہ سارا دن اندر آپ بند رہتے ہیں اور اے سی میں تو ویسے بھی ساری ہوا اندر ہی رہتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ گہرے سانس لینے کا طریقہ صبح کے وقت اختیار کریں. ٹھیک ہے، صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد ذرا سا کھلی جگہ پر کم از کم 3 گہرے سانس، خوب گہرے. اس سے آپ کی تجوید بھی اچھی ہوگی، پورے لنگس تک ایکسرسائز ان کی بھی ہوگی، اور اس سے آپ کو معلوم ہے نا کہ ہمارا دل کیسے کام کرتا ہے، کسی کو پتا ہے ہماری بلڈ سرکولیشن کیسے ہوتی ہے اور ہمارا دل کیسے کام کرتا ہے؟ ہاں بتائیے آپ. جی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے دل کے انہیں 2 بڑے چیمبرز ہیں، تو ایک میں جو گندا خون ہے وہ جب آتا ہے اندر تو پھر وہاں سے گزر کر ہمارے لنگز تک جاتا ہے، پھیپھڑوں تک جاتا ہے. پھیپھڑوں کو جب آکسیجن پہنچتی ہے تو وہاں پر پھر خون صاف ہوتا ہے، صاف ہو کے پھر دوسری طرف سے گزر کے پھر وہ سارے جسم کے اندر جاتا ہے. اگر ہمیں صحیح ہوا نہ مل رہی ہو، فریش ایئر نہ مل رہی ہو، تو ہمارا خون صاف ہی نہیں ہوتا. جب خون صاف نہیں ہوتا تو جسم کے اندر ہی آپ کے کاربن ڈائی آکسائڈ رہتی ہے. جب کاربن ڈائی آکسائڈ جسم کے اندر رہتی ہے تو اس سے سستی، کمزوری اور ایک لتھارجک کیفیت پیدا ہو جاتی. تو آپ کی صحت کے لیے صاف پانی ہی نہیں، صاف ہوا بے حد ضروری ہے. اور اگر سارا دن وہ مہیا نہ ہو تو کم از کم آپ کیا کریں، صبح کے وقت آنے سے پہلے جبکہ ہر طرف ایک فریش ایئر ہوتی ہے، اس وقت آپ اسلام آباد اور پنڈی والے تو ویسے بہت خوش قسمت لوگ ہیں کہ اتنی صاف ہوا آپ کو ملتی ہے، کراچی والوں سے پوچھیں کہ کتنی مشقت ہے آج کل. اس میں یہ ہے کہ آپ کو گہرے سانس لینے کی عادت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھنڈے سانس تو ویسے بھی آپ لیتے ہی رہتے ہیں غموں کے مارے بعض اوقات، لیکن گہرے سانس آپ صبح کے وقت لینا شروع کریں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے کل کے لیے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہاں پر چونکہ 6-6 گھنٹے آپ بیٹھے رہتے ہیں تو پانی کی کمی ہو جاتی، تو اس سے بھی پھر یہ کہ طبیعت سست ہونے لگتی. آپ کو اپنی صحت کا بہت خیال کرنا ہے تاکہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ محنت کر سکیں اور آپ کی سال بھر میں کوئی چھٹی نہ ہو، کیونکہ جب بیمار ہوں گے تو کوئی کام نہیں کر سکیں گے. تو صحت کے لیے 2-3 چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں، صاف ہوا، صاف پانی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ شفا ہے قرآن، قرآن سن کے آپ کو ویسے ہی اچھی انرجی ملے گی. چلیے اور کوئی سوال آپ پوچھیے جو تفسیر کا آپ کو سمجھ نہیں آیا، یا جو بات آپ کو زیادہ سمجھ آ گئی. اچھا جو لوگ ہاسٹل میں رہتے ہیں نا، میں صبح میں جب راؤنڈ لے رہی تھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ ان کی کھڑکیاں ویسے ہی آدھی کھلتی ہیں اور آدھی کے بھی آدھے پردے لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو رات کو جب آپ لائٹ آف کر دیتے ہیں تو پردے وغیرہ آگے سے ہٹا دیا کریں، اور تاکہ فل فریش ایئر آئے. اور ایگزاسٹ میرا خیال ہے کمروں میں ہے، اس کو چلانے کا اہتمام کریں، اور آپ کے کمروں سے وینٹیلیشن اچھی سی ہونی چاہیے فریش ایئر کی. اور یہ ہے کہ کم از کم آپ کچھ 1-2 راؤنڈ لیا کریں، چلا کریں چھت پر یا جہاں بھی ممکن ہو صحن میں، یعنی آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی کچھ نہ کچھ بہت زیادہ ضروری ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ یہ پوچھ رہی ہیں ایمان بالغیب کیا ہے، کس کو سمجھ آیا؟ جی آپ بتائیے پیچھے سے. جی ہاں، یعنی جو چیز ہمارے سامنے نہیں لیکن اس کا ماننا ضروری ہے، جیسے اللہ تعالی کی ذات ہے، جیسے فرشتے ہیں، قیامت ہے. ٹھیک ہے جی، اور وحی کا اترنا، جنت ہے، دوزخ ہے. ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عقل پہ بھروسہ نہیں کرنا بلکہ وحی الہی کے ذریعے جو معلومات ہمیں ملی ہیں ان پر یقین کرنا ہے. جی ٹھیک ہے، کوئی اور بات جو آپ کے ذہن میں ہو، کوئی چیز آپ کو بودر کر رہی ہو، پریشان کر رہی ہو، مشکل میں پڑی ہوئی ہو، تو آپ ذکر کر سکتے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ پھر آپ اپنی تفسیر کنٹینیو کیجیے. اور کوئی چیز؟ جی کہتی ہیں کہ ہم ساری تفسیر لکھ لیتے ہیں، پوائنٹس میں کیسے لکھیں؟ یہ انشاءاللہ آپ کی گروپ انچارجز آپ کو بتائیں گی. ٹھیک ہے، اہم نکات کے اوپر. اور انہوں نے کہا ہے کہ کتابیں مہنگی ہیں، یہ چیزیں مہنگی ہیں. بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز بازار سے آپ کو سستی ہی یہاں ملے گی، مہنگی نہیں ہوگی. لیکن اس کے باوجود اگر آپ کچھ خرید نہیں سکتے تو اس کے لیے آپ کو اپلیکیشن دینی ہوگی، تو اس میں آپ کو فائنینشیل ہیلپ دے دی جائے گی. تو اس لیے آپ پریشان نہ ہوں کسی بھی چیز کے لیے، لیکن یہ کہ آپ اس کے لیے باقاعدہ اپلیکیشن دے دیں آفس میں. ٹھیک ہے، اور جی ٹھیک ہے، بس یہ مسلسل ایک ہی سنوائی جائے گی زیادہ. یہ قاری سعد الغامدی ہیں، سعد الغامدی. یہ جو سنوائی جاتی ہے نا تفسیر کے ساتھ آپ کو، اور جس سے آپ کو پڑھایا جاتا ہے وہ قاری حذیفی ہیں، مدینہ کی مسجد نبوی کے امام ہیں، قاری حذیفی، یہ پی ایچ ڈی ہیں قرآت میں. ایسا ہے کہ اتفاق کی بات ہے کہ میرے ہاتھ میں ایک چیز ہے، میں آپ کو انٹروڈیوس کرا دیتی ہوں ویسے آپ کے لیے، تو میں نہیں سوچا تھا. کل میں کہیں گئی ہوئی تھی تو وہاں پر ایک خاتون مجھے ملی اور انہوں نے بتایا کہ وہ انگلینڈ گئی ہوئی تھی اور وہاں پر کچھ کرسچنز گھر گھر میں یہ پیک فری دیتے ہیں تحفے کے طور پر. یہ کیا چیز ہے؟ ایک انجیل ہے، یہ پوری انجیل، نیو ٹیسٹامنٹ، اور عربی میں ہے، بہترین کاغذ پر چھپی ہوئی ہے، اتنا لائٹ پیپر ہے اس کا، اور پوری کی پوری اس میں صرف اتنے سے والیوم میں. اب یہ سائز کیسا سائز ہے؟ پاکٹ سائز ہے، یا بیگ میں آپ رکھ سکتے ہیں، کہیں بھی ساتھ رکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ یہ سیریز ہیں، یہ بھی فری گفٹ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر فلم ہے، اور اس میں کمپیوٹر گیمز بھی ہیں، اور کچھ اولمپک پلیئرز جو ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ چیزیں ہیں. یہ اسٹریٹجی کیوں اختیار کی گئی ہے کہ ایک ہی سی ڈی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات بھی، اس کے علاوہ کمپیوٹر گیمز بھی، اس کے علاوہ جو ورلڈ اولمپک کے جو گیمز ہیں ان کا کچھ حصہ بھی؟ کیونکہ کھیلوں سے اور کمپیوٹر سے یوتھ کو بہت زیادہ دلچسپی ہوتی ہے. اگر کہیں کسی کو کمپیوٹر گیمز فری مل رہی ہوں تو چھوڑے گا؟ رکھے گا، ضرور کھولے گا نا. ویسے تو اگر آپ کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر فلم دے تو ہو سکتا ہو نہ دیکھے، لیکن کمپیوٹر گیمز کے لیے وہ کیا کرے گا؟ ضرور ڈالے گا. اگر کوئی بچہ ہے، اگر کوئی جوان ہے تو اس کو کھلاڑیوں کے فینس کو دیکھنے کا شوق ہے تو وہ بھی یوز کرے گا. تو جب وہ اس کے لیے ڈالے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ لازمن وہ دوسری چیز بھی دیکھے گا، اس طرح ان کا میسج کنوے ہوگا. پھر اسی طرح یہ ایک اور ہے، اس میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی کے بارے میں ہے، ایک فلم کی شکل میں. اس کے ساتھ ایک پیپر ہے، کارڈ ہے، جس پہ لکھا ہوا ہے اگر آپ کو فری گفٹ چاہیے تو آپ اپنا ایڈریس بس ہمیں بھیج دیں، دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں آپ، ہم آپ کو فری گفٹ بھیجیں گے. اور اگر میں آپ کو انجیل کا کچھ حصہ، ابھی آپ سورت الفاتحہ پڑھ رہے ہیں اور سورت البقرہ کا ابتدائی حصہ آپ نے پڑھا ہے، تھوڑا سا میں آپ کو انجیل کا بھی ابتدائی حصہ پڑھ کے سناتی ہوں. اس میں سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نسب کے اوپر بات کی ہوئی ہے. ہذا نسب و یسوع المسیح ابن داؤد ابن ابراہیم، ابراہیم ولد اسحاق، و اسحاق ولد یعقوب، و یعقوب ولد یہوذا، و اخوتہ و یہوذا ولد فارس، و زارح من سامار، و فارس ولد حسرون، و حسرون ولد آرام، و آرام ولد، اس کو اوپر تک لے کر گئے ہیں حضرت سلیمان، اور پھر ان سب کے اوپر. پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کہاں پر ہوئی اس کے بارے میں ہے. پھر اس کے علاوہ مختلف طرح کی یہ ہسٹری دی ہوئی ہے. میں اس کتاب کو صبح پڑھ رہی تھی کافی، یہاں پر میں نے ایک چیز دیکھی کہ مسیح علیہ السلام ایک تین کے درخت کے پاس سے گزرے. تین کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو انجیر ہوتا ہے، تو اس کو انہوں نے بد دعا دی اور کہا کہ صرف پتے ہیں تم پر اور کوئی پھل نہیں ہے، خدا کرے کہ تمہیں کبھی پھل نہ آئے. اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت جو تھا وہ بالکل سوکھ گیا. تو ان کے جو شاگرد تھے وہ یہ معجزہ دیکھ رہے تھے، تو اس پر انہوں نے ان سے کہا آپ نے یہ کیسے کر لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے اپنے اندر ایمان ہے اور آپ کے اپنے اندر ایک ارادہ ہے تو آپ اس کو کسی بھی چیز کو بدلنے میں استعمال کر سکتے ہیں. یعنی یہ خلاصہ یا مفہوم ہے اس بات کا. اب یہ بات پڑھ کر مجھے بہت ہی حیرت ہوئی. پہلی بات تو یہ کہ پیغمبر کسی بھی چیز کو بددعا نہیں دیتے اس طرح، اور وہ بھی صرف ایک درخت کو جو اللہ کی طرف سے معمور ہے، اس کی اپنی مرضی تو اس میں کچھ بھی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس درخت کا یوں تبدیل ہونا صرف ایک معجزے کے طور پر، اور پھر اپنے شاگردوں کے سامنے یہ کہنا کہ اگر آپ میں ارادہ ہے تو آپ اسی طرح مختلف چیزوں کے اندر تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں. یعنی کہیں سے بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کوئی ایک کلام الہی ہو سکتا ہے. اسی طرح کچھ اور پیسیجز بھی تھے، اس وقت اتنا وقت نہیں ہے آپ کو پڑھا کے سنانے کا، لیکن دکھ اور تکلیف مجھے اس بات پر ہو رہی تھی کہ یہ کتابیں جس میں تا طرح طرح کی کہانیاں اس قسم کی لکھ کے اللہ کے نام سے مفت تقسیم کی جا رہی ہیں الہامی کتاب کے طور پر. کہاں ہیں مسلمان جن کے پاس سچائی ہے، اور کہاں ہیں ان کی کوششیں کہ وہ بھی اس قابل ہوں کہ اللہ کی کتاب جو ایک سچی کتاب ہے وہ لوگوں تک اسی طرح پہنچائیں. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ان کے پاس تو یہی کچھ ہے اور وہ اس میں اتنی جان مار رہے ہیں، اتنا مال خرچ کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس اتنی بڑی سچائی ہے اور ہم اس کو خود بھی پڑھتے ہوئے تھک رہے ہیں. دوسروں کو دینا تو دور کی بات. تو اصل میں ہم سب کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے اور پوری کوشش اور محنت کے ساتھ آگے بڑھ کر اللہ کے اس کلام کو جو برحق کلام ہے، سچا کلام ہے، دنیا کے ایک ایک بندے تک تھمانا چاہیے اور اس کے لیے حریص ہونا چاہیے. دیکھتے ہیں کہ آپ عملی طور پر کیا ثبوت دیتے ہیں، پریکٹیکلی کیا کرتے ہیں. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.